فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاه والسلام على خاتم النبيين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك وصحبه يا حبيب الله، صلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ الحمد للہ، آج 1447 ہجری کے ربیع الاول شریف کی پہلی رات ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ، 1447 ہجری کی آج ربیع الاول شریف کی پہلی رات اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوال اب کیجیے، ہر سوال کا جواب ہو بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
مولانا محمد یعفور رضا تاریدہ، مول تعلق کی پی کے ڈیر اسماعیل خان، شہر پنیالہ شریف ندا۔ امیر السنت نا مادا سوال دا، چ الحمدللہ تو ایوے عرصے نمورا تا شکم دے دی دینی مسائل شرعی مسائل رضا کوے، او دا ہم مورا قتلی دی چت خلق تا دی شرعی مسائل کلا وروشا وے، نو خلق چکم دے اگا باندے عمل ہم کوی، لیکن کیاو کس مورا نہ سوال کی نو تر چھو پورے چ مورا تا 100% معلومات نہیں، نو اگا پورے چکم دے مورا تا اخ کس تا جواب ندی ور کول پکار، لیکن دے سر سرا یو عالم تا دا سے چھ انداز اختیار اول پکار دا، کچیر یاو کس دنا سوال وکی او اخ سوال وال جواب دے دخ کس خواہش برخلاف ہی، نو امیر سنت برائے کرم اڑا رہنمائیو کو۔
یعفور عطاری بھائی نے سوال کیا ہے پشتو میں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امیر سنت، آپ ایک عرصے سے ہمیں شرعی مسائل سکھا رہے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا مسئلہ سن کر لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ امیر سنت، اگر کوئی ہم سے سوال کرنے آئے تو اگر اس مسئلے کا ہمیں 100% یقینی معلومات ہو تو اس کو ہمیں جواب دینا چاہیے، لیکن ان معلومات کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسا کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ اس بندے کو جواب بھی ملے اور جواب کے ساتھ ساتھ اس کو اس پر عمل کرنے کا ترغیب بھی ملے؟
ماشاء اللہ، بڑا اچھا سوال ہے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ جب تک 100% یقینی معلومات نہ ہو اور اپنی معلومات پر بھی مطلب اعتماد ہو، اتنا علم ہو کہ وہ صحیح بیان کر پائے گا، تب تو جواب دے سکیں گے صرف اسی کا جو ہم نے علماء سے سنا یا علماء کی کتاب سے پڑھا، اس سے زیادہ یعنی اٹکل سے کچھ بھی اضافہ نہیں کرنا۔ اب یہ کہ ہم تو ذرا بتا ہی سکتے ہیں، عمل کی توفیق تو اللہ پاک کی طرف سے ملے گی، ہم کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عمل کی بھی ان کو شوق پیدا ہوگا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے جس کو بتایا وہ عمل کرے گا نہیں، عمل کرے گا بھی، کرتے بھی ہیں لوگ۔ الحمدللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
خوف ایک ایسا نفسیاتی رویہ ہے جو کسی خطرے کے محسوس ہونے پر پیدا ہوتا ہے اور جسم کو خطرے سے بچانے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اقسام: نمبر 1، قدرتی خوف جیسے اونچائی، اندھیرے یا خطرناک جانور سے خوف۔ نمبر 2، تجرباتی خوف جیسے کسی حادثے کے بعد گاڑی یا کسی سواری سے ڈرنا۔ نمبر 3، نفسیاتی خوف، فوبیاز، غیر معمولی اور غیر منطقی خوف جیسے پانی کا خوف یا بند جگہوں کا خوف۔ خوف کے اثرات: جسمانی اثرات، دل کی دھڑکن تیز ہونا، پسینہ آنا، سانس پھولنا، کپاہٹ، نفسیاتی اثرات، بے چینی، وہم، ڈراؤنے خواب، توجہ کی کمی، سماجی اثرات، لوگوں سے کترانا، خود اعتمادی میں کمی، روزمرہ زندگی متاثر ہونا۔ امیرہ اہل سنت زندگی میں ہونے والے حادثات اور صدمات دل میں خوف ڈال دیتے ہیں اور وقت بھی ان کو بھر نہیں پاتا اور انسان ان میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ ایسے میں کیا کریں؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ اگر کوئی کسی خوف کا شکار ہو، اس کے اپنے قریبی اس کا مذاق بناتے ہیں اور اس کو مزید خوف والی باتوں سے ڈراتے ہیں، ایسے مذاق کرنا یا کسی کی کیفیت نہیں سمجھنا، اس پر آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ امیر اہل سنت، ہم سب کے لیے دعا فرما دیجیے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
خوف تو واقعی کئی طرح کے ہیں، جیسے کہ بعض اوقات کوئی سے صدمات پیش آئے ہوتے ہیں زندگی میں تو وہ یاد آتے رہتے ہیں، تو یہ جیسے یہ ماضی کے صدمات ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی خوف آتا ہے، کسی نے ڈرا دیا تو بعض اوقات ڈر دل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کہ کوئی ایسا خواب دیکھ لیا ہوتا ہے تو اس کا خوف بیٹھا ہوا ہوتا ہے، بعض اوقات یعنی منفی سوچ ہوتی ہے، وہمات ہوتا ہے، وہم، تو اس کی وجہ سے بھی بس وہ خامخواہ کا خوف جو لاگو پڑ جاتا ہے، یا کبھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے امتحان سر پر ہے تو بس اس کا خوف ہوتا ہے کہ میں تو تیاری نہیں ہے، الگ تیار ہوتی ہے، سب کچھ محنت کی ہوتی ہے لیکن بس خوف بیٹھ جائے گا کہ میں تو اب پاس نہیں ہوں گا، میرا پیپر صحیح نہیں جائے گا، میرا پیپر نہیں صحیح، تو یہ بھی بلا وجہ کا خوف ہوتا ہے۔ میں آدمی اپنے اندر اسٹیمنا پیدا کرے نا اور خود اعتمادی پیدا کرے کہ نہیں نہیں میں دوں گا پیپر، ان شاء اللہ میرا صحیح جائے گا پیپر، تیاری بھی کی ہے اور دعا بھی کرے اس کے لیے، تو اس طرح خود اعتمادی ہوگی نا تو اپنے اوپر یعنی بھروسہ ہوگا تو پیپر اچھا جائے گا، ورنہ یہ کہ اگر خوف ہوگا تو وقت پر ہو سکتا ہے کہ ذہن سے نکل جائے جوابات۔ ذرا جاب کے لیے انٹرویو دیا تو ڈر لگا رہے گا کہ انٹرویو میں پتہ نہیں میں پاس ہوں گا نہیں ہوں گا، انٹرویو دیتے ہوئے خوف کہ میں درست جواب دے پاؤں گا کہ نہیں دے پاؤں گا، میں انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے، تو یہ خوف اگر بیٹھا ہوگا نا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جوابات درست نہ دے، تو اپنے اندر ذرا مطلب آدمی مطلب خود اعتمادی پیدا کرے گا نا اور اللہ پر بھروسہ کر کے وہ اگر دے گا جواب تو ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ جب بعض ہوگا دوسروں کی باتیں سن کر، دوسروں کا تجربات سن کر بھی خوف آتا ہے کہ میں ادھر گیا تھا تو یوں ہو گیا تھا، اس راستے سے گیا تھا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وغیرہ، تو اس طرح مطلب کی باتیں سن کر بھی خوف بیٹھ جاتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ اس کے ساتھ ہوا تو آپ کے ساتھ ہوگا، لیکن بس وہ بیٹھ جاتا ہے خوف کہ مجھے میرے ساتھ بھی ہوگا، تو یہ جب ذہن میں بٹھا لیتے ہیں نا تو بعض اوقات نفسیاتی طور پر بھی ایسا ہو جائے تو تعجب نہیں، یعنی دن کو جو خیالات غلبہ کرتے ہیں نا تو بعض اوقات وہی خواب میں بھی نظر آتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ قدرتی آفتوں کا زلزلہ آ جائے گا، طوفان آ جائے گا، اب بارش شروع ہوئی، اب کیا ہوگا، اب میرا تو چھت گر جائے گی تو دیوار آ پڑے گی، تو اس طرح کے بھی بیکار کے خوف بھی بندہ بعض وقت اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے، تو یہ بھی خوف مطلب نکالنا چاہیے، یا فلاں بخار میں فوت ہوا تھا ہمارا عزیز، اب مجھے بخار چڑھا ہے، اب میں بھی گیا، اب ہو سکتا ہے کہ گیا، اب بخار تو دنیا کو آتا ہے، بخار والے سارے تھوڑی اسی بخار میں فوت ہو جاتے ہیں، تو اب خوف بٹھا لے تو ہو سکتا ہے کبھی کچھ ہو جائے، تو اس طرح کی چیزوں میں اللہ پر بندہ توکل کرے، بھروسہ کرے کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دفع خوف کے لیے، خوف دور ہونے کے لیے سینے پر اپنا ہاتھ رکھنے کا ارشاد فرمایا تھا، لہذا اب بھی کسی کو خوف لائق ہو یعنی ڈر لگنے لگے اور وہ اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لے تو اس کا خوف دور ہوگا اور دل سکون و قرار پائے گا۔ مفسرین نے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ چونکہ خوف کے وقت دل دہل اور بدن لرز جاتا ہے، لہذا یوں سینے پر ہاتھوں کو رکھ لینے سے سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اپنے طور پر مطلب ان خوف کو مطلب پال لینے، تو اب جیسے کہ منفی سوچ ہے الٹ یعنی کہ الٹی سوچ، تو اس کو مطلب مثبت یعنی سیدھی سوچ پر لائے، یہ ہو جائے گا اور نہیں میں نے دعا تو کی اللہ پاک دعا قبول کرتا ہے مجھے نہیں ہوگا، یا فلاں سے دعا کروائیے اور انشاءاللہ مجھے نہیں ہوگا یہ, جو اس کو ہوا یا فلاں کو ہوا یا مجھے یہ خوف بیٹھا کہ یہ ہوگا, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ پر بھروسہ کر کے احتیاطی تدابیر نہ چھوڑے, لیکن یہ اللہ پر بھروسہ پہلے, بچانا رب نے ہے, کسی بھی مطلب ہے کہ بری چھ سے تکلیف دے چیز سے وہی بچاتا ہے ظاہر. اچھا پھر یہ کہ بعضوں کا جیسے خوف ہوتے ہیں کہ جو لاگو پڑی جاتے ہیں, تو ان کو مطلب آہستہ آہستہ جو ہے نا ان کو ڈیل کرے, آہستہ آہستہ اس کو مطلب اپنی عادت میں شامل کرے گا نا حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے, تو آہستہ آہستہ اس کا دماغ جو ہے نا اس کا عادی ہو جائے گا. اب ایسی بھی میں نے شخص دیکھے ہیں کہ جو اکیلے میں ڈرتے ہیں, میں نے ایک آدمی کو ملا تھا مجھے, پرانی بات ہے, وہ اچھا خاصا تھا, بولا مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے, کوئی نہ ہو نہ چاہے دن ہو گئے رات ہو ڈر لگتا ہے. اچھا تو بعضوں کو ہر شخص سے ڈر لگتا ہے کہ مجھے مار ڈالے گا تو میرا گلا گونٹ دے گا, تو اس طرح کے خوف بھی ظاہر ہے کہ اب اس کی کوئی ٹیبلٹ تو ہے نہیں جو کھا لے اور ٹھیک ہو جائے, بندہ خود اپنے طور پر حالات کا مقابلہ کرے کہ یار میں اتنے لوگوں سے تو ملا ہوں, کسی نے تو مجھے چانٹا نہیں مارا, نہ مجھے کوئی شر کی بات کی, تو مجھے اچھی طرح ملتے ہیں, مسکراتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو کوئی کیوں مارے گا مجھے, میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے, تو ایسے ہی مار دے گا مجھے. اس طرح خوف, اکیلے میں خوف آنا, یہ کیا ہے, کون ہے, کچھ تو نہیں ہے, کس سے ڈرنا, مجھے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو یوں اللہ کا ڈر اگر دل میں واقعی حقیقی معنوں میں آ گیا تو سارے ڈر ختم. تو اس طرح مطلب اپنی سوچ بدلنی ہے, حالات کا مقابلہ کرنا ہے. اچھا یہ مطلب کبھی کبھی نفسیاتی ڈاکٹر سے رجوع کرنے سے بھی ان کے علاج ممکن ہوتے ہیں. یہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے نا خوف خوف خوف, تو وہ اسی گفتگو کرتے ہیں نفسیاتی ڈاکٹر, یہ دوا تو شاید جان جان کے دیتے ہوں گے کہ بندے کو لگے کہ یہ دوا سے میرے دوا تو دی ہے, خالی اصل علاج جو ہے نا وہ ڈاکٹر کی ٹاکنگ, اس کی گفتگو. جیسے ہم لوگ یا اسلامی بھائی بے نمازی کو نمازی بنا دیتے ہیں ہے نا, تو کیا ہوتا ہماری گفتگو تو ہوتی ہے. اب پھر کوئی دے دے چلو یہ تعویذ پہنو نماز میں دل لگے گا, اپنی جگہ پر ہے, لیکن اصل جو ہم نے گفتگو کی اس کو حدیثیں سنائی, آیتیں سنائی, روایتیں سنائی, نماز کے فضیلت بتائی, نماز نہ پڑھنے کی وعیدات بتائیں کہ نقصان عذاب وغیرہ, تو اس سے بندہ نمازی بن جاتا ہے. تو یہ گفتگو, اب جو مبلغ ہوتا ہے یہ ان مانوں کر ماہر ہے, اور نفسیاتی ڈاکٹر ہوتا ہے یہ اپنی سائیکولوجی میں نفسیات میں ماہر ہوتا ہے, تو وہ اس کو اسی گفتگو کرے گا اور اس کو مطلب آہستہ آہستہ ٹریک پر لا کے کھڑا کر دے گا, اگر ماہر ہوگا تو یہ کر دیتے ہیں. پھر وہ دوا, خیر دوا سے فائدے ہوتے ہوں گے میرا یعنی گمان ہے, کیونکہ وہ بعض اوقات یہ مطلب ہے تجربے کی باتیں, وہ دوا کی ضرورت نہیں ہوتی تب بھی دوائیں دی جاتی ہیں کہ مریض کو تسلی ہو, بھلے خواہ کا ہاضمے کی سوڈا منٹ ایک ٹیبلٹ ہے ہاضمے کی, سب سے سستی ٹیبلٹ پہلے تو یہ ہوتی تھی, اب پتہ نہیں, تو یہ دے دیں گے ڈاکٹر صاحب کہ چلو یار معدہ تو تقریباً خراب ہوتا ہی ہے, نہیں بھی ہوا تو نو سائڈ افیکٹ, اس کو سوڈا منٹ کی گولی کھا لے. پھر ڈاکٹر نے کہنا بھائی وہ دوا لی, اب وہ بولے گا کہ مجھے تو یوں بھی ہوتا یوں ہوتا, ڈاکٹر صاحب بولنا بولے اچھا اچھا, اس نے آواز دینی ہے اپنے کمپاؤنڈر کو ایکوا ایڈ کر دو, اب ایکوا اس کو نہیں پتا نا مریض کو کیا ہوتا کہ کوئی دوا ہوگی تو یہ دوا ڈال دو, ایکوا مانے پانی, یعنی اس میں پانی ڈال دو, وہ پانی ڈال دے گا یا ویسے ہی بوتل لے لے گا واپس دے دے گا, ایکوا ایڈ کر دیا ہے, وہ ڈاکٹر صاحب نے بولا تھا نا ایکوا ڈال دیے میں نے, اب وہ ایکوا لے کر خوشی خوشی جائے گا کہ میری دوا کمپلیٹ ہوئی, میرے مرض کمپلیٹ ہوئے. تو یہ نفسیات کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے. خیر بابو وہ جھوٹ سچ گناہ ثواب وہ اپنی جگہ پر ہے, ہاں میں مطلب ایک طریقہ جو آج کل رائج ہے نا, بہت جھوٹ چل رہا ہے, لیکن یہ کہ میں جھوٹ کا معیت نہیں ہوں, تائید نہیں کرتا, نہ اس کو کوئی اچھا کام کہتا ہوں, ڈاکٹر ہو نفسیات کا ماہر ہو جو بھی ہو بولنا اس کو سچ چاہیے, اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا یہ کہ سچ بولے. لیکن اب بعض اوقات یہ بعض کے اکثر ڈاکٹر جو ہے نا یہ بچ نہیں پاتے, ان کو اتنا علم نہیں ہوتا, یہ مطلب میں جنرل بات کر رہا ہوں سب کا نہیں کر رہا ہوں, کہ وہ اس طرح جھوٹ سچ کر کے بھی اپنی ترکیب بنا لیتے. تو بعضوں کا بظاہر جھوٹ بولنے سے کام تو ہو جاتا ہے لیکن چھوٹا کام ہو جاتا ہے, بڑا کام خراب ہو جاتا ہے. نام اعمال میں جھوٹ لکھ دیا گیا, یہ خرابی ہوئی, خرابی پیدا ہوئی. اس میں نیند بعض اوقات پوری نہیں آتی تب بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, تو نیند پوری لینی چاہیے. جنرل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنرلی جو آدمی کو ہے نا 8 گھنٹے کی نیند چاہیے. اب 8 گھنٹے کی نیند, یہ بعض تو 12 گھنٹے بھی سوتے ہوں گے تو ان کے لیے بھی نقصان دہ, کہ ضرورت کی نیند سے زیادہ سونا حافظہ کمزور کرتا ہے اور بھی مطلب ذرا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے اس کا. اب وجہ سے 8 گھنٹے بھی سوئے نا تو کسی کی عمر 60 سال ہے, پابندی سے 8 گھنٹے روز سوتا ہے تو 20 سال تو اس نے سونے میں گزار دیے, 40 سال اس کی ایکٹیویٹیز ہیں, سمجھا. تو یوں سونا کھونا تو ہے لیکن ضرورت بھی تو ہے نا سونے کی. اگر عبادت کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سوئیں تو یہ سونا عبادت ہو جائے گا, تو اب یہ ہمارا ضائع نہیں ہوا. اگر یہ 20 سال اس طرح گزرے سو سو کر جیسے تو یہ ضائع نہیں ہوئے. یا زیادہ سونا جو ہے نا, میں اس کی نیت نہیں بتا رہا آپ کو, اس کی نیت کہ یہ مطلب عبادت اور قوت دے گی یہ لگتا نہیں کہ دے. جیسے پیٹ بھر گیا آپ کا, پیٹ بھرا نہیں تھا جب بھوک لگی تھی, آپ نے نیت کی کہ میں عبادت اور قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں, درست کرنی چاہیے ورنہ کھانے کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن. اور عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے کھائیں گے پئیں گے تو یہ چونکہ ایک اچھی نیت سے کیا ایک مباح کام, اب یہ بن گیا عبادت, عبادت پر حساب کہاں ثواب, جبکہ مخلصانہ عبادت ہو. خیر, تو اب یہ کہ 8 گھنٹے جیسے نیند تھی پوری ہو گئی ہے, اب کوئی بولے 12 گھنٹے سوؤں گا عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے, تو یہ نیت اپنی جگہ نہیں ہے. مطلب نیت ہے بے جا نیت ہے, فضول نیت ہے, کہ اس سے تو عبادت پر قوت کہاں ملے گی, اس کا حافظہ تباہ ہوگا, نقصان ہوگا اس کو. بعض وقت زیادہ سونے سے بیمار ہوتے ہیں تو آدمی پڑا رہتا ہے تو سر میں درد, اس کے پڑے سر میں درد, تو گردن میں درد, تو یہ بعضوں کو تجربات ہوں اس کے, تو ہو سکتا ہے کہ جب زیادہ سو لیتے ہیں تو سر میں درد ہو جاتا ہے, اور کبھی سر میں درد ہو اور پورا آرام مل جاتا ہے سر کا درد صحیح ہو جاتا ہے. تو ہر چیز کی لمٹ ہے, تو ان لمٹ جو بھی چیز ہوگی تو وہ نقصان کر سکتی ہے. تو نیند پوری لیں گے تو دماغ جو ہے پرسکون ہوگا انشاءاللہ. اچھا, جسمانی سرگرمیاں جو ہیں جیسے چہل قدمی اور ورزش ایکسرسائز اور کھلی ہوا میں یہ کام کیے جائیں تو یہ بھی مطلب اس جو نفسیاتی خوف تھے اس کو دور کر سکتے ہیں. اب یہ کہ چہل قدمی کا دور تھا اب نہیں ہے, اے میں یہ جنرل بات کر رہا ہوں, اب بہت کم ہے. ایک تعداد ہے جو کھانے کے بعد بھی نہیں چلتے, بیٹھ جائیں گے, عشاء کا ٹائم ہو جاتا ہے جیسے مغرب کے بعد اگر کھاتا ہے تو بھاگ بھاگ کے نماز کے لیے نہیں جائے گا, یہ اسکوٹر کو بھگائے گا نماز کے لیے جائے گا, کار ہے تو کار کو دوڑائے گا اور نماز کے لیے جائے گا, تو اس کو مومنٹ نہیں ملی. اب نماز پڑھے گا ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اس میں پیدل بھی چلنا ہے نا تو یہ نہیں چلے گا. کھا کے ویسے نماز تو سب پڑھتے, کون سا میرے خیال میں 1% نماز پڑھتے ہوں گے مسلمان ہمارے یہاں, ایسا انداز ہے 1 یا 2%, زیادہ لوگ نماز نہیں پڑھتے, بدقسمتی ہماری. اور دعوت اسلامی والوں کو بہت کوشش کرنی ہے, بچے بچوں کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. کہ ہمارا تو مطلب ہے نا مسجد بھرو تحریک پرانا نعرہ ہے, سیاسی لوگ جیل بھرو تحریک لگاتے تھے تو میں نے بنایا مسجد بھرو تحریک. ہم جیل نہیں بھریں گے, ہم جیل سے قیدیوں کو نکال کر مسجد بھرو تحریک میں شامل کریں گے انشاءاللہ. تو خیر, تو اس طرح مطلب یہ کہ اپنے آپ کو مطلب مینیج کرے ورزش کے ذریعے, اور وہ ورزش جو ہے وہ کھلی ہوا میں. اچھا, کھلی ہوا بھی ہم کو یار نہیں ملتی, اب جو ہمارے ہیں فلیٹ, پہلے لوگ کھلی فضاؤں میں رہتے تھے, کھلی فضاؤں میں کام کرتے تھے, نہ یہ گاڑیاں نہ دھواں, دھوئیں چھوڑ چھوڑ کر گاڑیوں نے جو ستیہ ناش کیا نا فضاؤں کا, کباڑا ہو گیا ہے. خیر, اس سے اب ہم نکل نہیں سکتے گاڑیوں سے. ایک بات بولتا ہوں کہ مطلب جو بھی ہم یعنی جو دنیا میں جو بھی نعمت ہے نا اس کے ساتھ زحمت اٹیج ہے, متصل ہے اس کے ساتھ, وہ لگی رہے. یعنی کہ بریانی, تیل مسالہ, منہ میں پانی آ رہا ہوگا, کیسا مزہ آتا ہے کھانے میں, نعمت. زحمت یہ پیٹ. اچھا, اب ڈالا بھی اتنا کہ چورن ڈالنے کی بھی جگہ نہیں رکھی, اب کیا کریں, اب ڈاکٹر کو خدمت کا موقع دے اور کیا کرے. تو یعنی ہر نعمت دنیاوی اس میں زحمت شامل ہے. جنت میں ہی وہ نعمت ہے, جنت وہ نعمت ہے جس میں زحمت شامل نہیں ہے. اور اصل لذت جنت میں ہے, دنیا میں نہیں ہے. دنیا کی لذتیں ہیں نا, کسی بھوک لگی ہے آپ نے مطلب کھچڑی کھائی, دہی کھچڑی, پیٹ بھر گیا, اب دھوئیں چھوڑتی, خوشبوئیں لٹاتی, بریانی کی ڈش آئی, اب آپ دل نہیں کرتا کھانے کا, نہیں کرتا, پیٹ بھر گیا. تو یہ دنیا کی لذت کا حال ہے. وہ ساری لذتوں کو اس سے آپ کمپیئر کر لیں یا جو بھی مطلب اس پر آپ قیاس کر لیں, تو ساری دنیا کی لذتیں اسی طرح کی ہیں کہ بہت مطلب یعنی کہ غلبہ ہوتا ہے کہ میں یہ چیز استعمال کر لوں, یہ کھا لوں, یہ پی لوں, سمجھے, گرما گرم چائے پینے کو بڑا جی چاہتا ہے, کب چڑھا گئے, اب دوسرا کب ملائی والا آیا چائے, اب دل نہیں کر رہا ہے, پی چکا ہوں چائے تو, اب مزہ نہیں آئے گا چائے کا. دنیا کی نعمت جو ہے نا یہ دھوکا ہے, اور جنت کی نعمت یہ حقیقت ہے, دھوکا نہیں ہے. دنیا کی نعمت اسی وقت تک نعمت ہے جب ہم کو اس کی خواہش ہے, جب خواہش ختم ہو گئی اب ہمارے لیے وہ نعمت نہیں ہے, اب زحمت بن جائے گی, اب زیادہ لیں گے تو. تو وہ خیر نیند پر بات چلی تھی یا بہرحال ورزش پر, تو کھلی فضا پر, تو کھلی فضا بھی اب نہیں ملتی, اب گھروں کے دروازے بند رہتے ہیں اور تازہ ہوا نہیں ملتی. گرمیوں میں جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اے سی ہوتے ہیں, تو وہ دروازہ بند کیے بغیر اے سی تو کام نہیں دے گا, کولنگ باہر نکل جائے گی. تو وہ اے سی بند, دروازے, پھر کارپیٹ, تو سامان, تو ان سب سے مطلب گیسز ٹکرا کر, ہوا ٹکرا کر وہ اپنی گیس چھوڑتے ہیں, اور پھر یہ کہ انسان کے منہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ یہ ہر وقت نکلتا رہتا ہے, سانس لیا نکالا کاربن ڈائی, تو اب کاربن ڈائی آکسائڈ, اب یہ کہ آکسیجن کمرے میں کتنا اپنے جو بند پڑا ہوا ہے, تو پھر یہ کہ بیماریاں ہی بیماریاں. پھر پہلے واش روم گھروں میں نہیں ہوتے تھے, پہلے گھر نہ یہ عمارتیں تو ہوتی نہیں تھی بڑی بڑی, تو وہ مخصوص جگہ پر واش روم ہوتا تھا گھر سے باہر. میں نے یہاں تک دیکھا ملتان شریف میں کہ چھت پر واش روم, گھر میں نہیں. پہلے جب دورے کرتے تو ایسے گھر بھی دیکھے تھے میں نے. تو ہمارے یہاں بیڈ روم میں واش روم ہے, اور بیڈ روم چاروں طرف سے بند ہے, کارپیٹ بچھا ہوا ہے, پلنگ, صوفہ, سب چیزیں جو ہے کیمیکلی چیزیں, اب ان سے ٹکراتی جو ہوا ہے وہ بھی ٹکراتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ نکلی وہ بھی کچھ مزید زہر لے کر اب ٹکرا کے اس سے ہمارے اندر گئی, اب کیا دے گی ہم کو. پھر بولو کہ ہم بیمار رہتے ہیں تو یہ ہوتا, تو یہ ہونا ہی ہے ظاہر, مجبوریاں ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ایک فرد کا اگر ذہن ہے بھی کہ کھلی ہوا چاہیے, کھڑکیاں چاہیے, اس کا ذہن نہیں ہے, اس کا ذہن ہے جائیں کہاں مدینے, سب کا ذہن نہیں ہو تو گھر کے افراد کا. عورتیں ڈرتی ہیں بند اس لیے کرتی ہیں کہ کھڑکی کھلی رکھیں گے تو گرد آ جائے گی, گھر میں مٹی آئے گی. ارے بھائی مٹی آئے گی اس کا نقصان زیادہ ہے, یا مطلب بند کمرے میں بیماری آئے گی اس کا نقصان زیادہ ہے. تو ظاہر جب ہم تازہ ہوا کو روکیں گے تو گھر میں بیماری آئے گی, دوا آئے گی, ہوا روکو دوا لو, اچھا سورج کو روکو تو ڈاکٹر کو لو. ہاں سورج بھی نہیں آ رہا گھروں میں, تو سورج سے جراثیم مرتے ہیں, کئی جراثیم ہیں سورج کی روشنی سے مر جاتے ہیں, دھوپ سے مر جاتے ہیں, روشنی سے مرتے ہیں, ہم اندھیرا کر کے رکھتے ہیں. اچھا ہوا, تازہ ہوا سے مرتے ہیں, یہاں تک کہ پھیپھڑوں میں جراثیم ہوتے ہیں نا, گہرا سانس لے کر اس کو روکیں گے نا تو اس میں بعض امراض کے جراثیم گھسے ہوئے ہوتے ہیں, سانس کو روک لیا وہ ان جراثیم کو ماریں گے. تو ہم لوگ یہ کچھ بھی نہیں, ہم سانس بھی یہاں سے لیتے ہیں, یہ آیا نکلا, یہ آیا نکلا, اس طرح لیتے ہیں سانس. تو کھلی فضا میں گہرے سانس لیں گے تو یہ پھیپھڑے میں جا کے تھوڑا قیام فرمائے گا اور کچھ ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوگا, ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. جس کو دیکھو پھیپھڑے کی بیماری ہے یا نہیں ہے, پانی پینا نہیں ہے, گردے فیل ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, جس کو دیکھو بیچاروں میں. تو ہم لوگوں کو تو چونکہ واسطہ لاکھوں سے نا, اور دعا کرنے کے لیے لوگ بےچارے حسن زن کی وجہ سے بھیجتے ہیں, جس کو دیکھو گردے فیل, گردے کی بیماری, گردے کی بیماری آتے رہتے ہیں, پھیپھڑوں کی بیماریاں. مجھے جتنا اس کا تجربہ ہے تو ڈاکٹر کو بھی نہیں ہوگا, ڈاکٹر کے پاس مخصوص فیلڈ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں, ان کے پاس مریض کی کوانٹیٹی کم ہوتی ہے, بخار والا آئے گا, کھانسی والا آئے گا, پیٹ کے درد والا آئے گا, جو فزیشین ہوتے ہیں ہم. تو ان کو اتنا جتنا مجھے پتا ہے کہ میرے پاس یعنی کہ مہینے کے میں تقریباً میرے پیغامات جو آفیشلی ہیں وہ 3,000 کے آس پاس دعاؤں کے جاتے ہیں آفیشلی جو کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ الگ الگ سے وہ دینا ہوتا ہے وہ الگ. تو اس سے مجھے بہت تجربہ ہوا ہے, مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی بیماری اس وقت زور پکڑ رہی ہے. میں پھر یہ چیک کرتا ہوں کہ بھائی لکھا ہوتا ہے کیا بیماری. اچھا یہ ہے کورونا جب آیا تھا نا, تو پھر جب کورونا جانے لگا تو میں بعض وقت گنتی کرتا تھا, دیکھتا تھا کورونا, تو پتہ چلتا تھا کورونا کورونا رخصت ہو رہا ہے, ٹاٹا کر رہا ہے, جا رہا ہوں. تب کم 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 ہوتا ہے. اب آپ بولو کورونا ختم ہو گیا, آپ کو حیرت ہوگی, اب بھی میرے پاس کورونا کے لیے دعاؤں کے مریض آتے ہیں, پیغامات آتے ہیں اکا تکا کبھی کبھی, اب روز نہیں آ رہے. اچھا اب یہ کورونا نے زور توڑا ہے, کورونا ہے کا زور ٹوٹ گیا ہے. اور بعض وقت کورونا آتا ہے چلا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا, ہو جاتا ہے مریض, بخار آ گیا, کھانسی ہو گئی, نزلہ ہو گیا, جو علامات ہیں وہ ہوتی ہیں. لیکن اب وہ مطلب اس کا ٹیسٹ بھی لوگ نہیں کرواتے کیونکہ اتنی شدت نہیں ہے, لیکن ہے کورونا. اللہ نہ کرے کبھی بھی سر اٹھا سکتا ہے. اللہ پاک ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو اس کے جو بھی مطلب وہ کیا بولتے ہیں احتیاطی تدابیر, وہ اگر بندہ جاری رکھے تو بچنے کی صورت زیادہ ہو سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ احتیاط کتنی کرے آدمی, اللہ ہی بچانے والا ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرما. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے بلال نماز کی تکبیر کہو اور ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ. تو اصل سکون راحت چین یہ نماز میں ہے. ہم ڈاکٹر کے پاس ڈھونڈتے ہیں, نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس ڈھونڈ رہے ہیں, تو ادھر ادھر جا کے ڈھونڈ رہے ہیں, اصل سکون نماز میں یہ نہیں ڈھونڈتے. سکون ملے گا کہاں سے؟ تو ابو داؤد شریف کی حدیث تھی یہ جو آپ نے سنی. تو معراج شریف میں اس کی شرح یہ لکھی ہے کہ نماز ہماری راحت کا ذریعہ ہے, اس میں مشغول ہو کر چین ملتا ہے. اس کی شرح وہ حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے. علامہ شاطبی اپنی کتاب الموافقات میں فرماتے ہیں, نماز کے مقاصد میں سے ایک مقصد دنیا کی سختیوں سے راحت پانا بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ نے جو یہ فرمایا تھا نا کہ 8 گھنٹے, تو جیسے کہ ریکمنڈیشن یہی ہوتی ہے کہ ناٹ لیس دین 7 آورس اینڈ ناٹ مور دین 8 آورس, یعنی 7 گھنٹے سے کم نہیں اور 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں. یہ ایک بیان کیا جاتا ہے کہ نیند 7 گھنٹے سے کم نہیں کرنی چاہیے اور 8 گھنٹے سے زیادہ بھی نہیں کرنی چاہیے. اسے یہ جنرل عام طور پہ بات کی جاتی ہے, لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ کم سوتے ہیں اور گفتگو کرنے, جیسے بعض ہوتے ہیں جن کو, وہ کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں کم نیند میں بعض اوقات تھوڑی سی وہ فریشنیس ہو جاتی ہے. لیکن میڈیکلی یہی ہے کہ یہ آپ کو ایک ایج میں تو یہ سب مل رہا ہے, لیکن آگے جا کر آپ کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے کم سونے کی وجہ سے. تو جو لوگ کم سونے کے عادی ہیں یا درست سونے کے عادی نہیں ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں ایسے کچی پکی نیند کر کے گزارا کر رہے ہوتے ہیں, تو دیکھا جاتا ہے ان کو آگے جا کے تکلیف ہوتی ہے. تو یہ شروع شروع میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے بڑا ہمت والا اور طاقت والا کام کر رہے ہیں. تو آپ کا ایک جملہ مجھے یاد ہے, ایک دفعہ آپ نے ایک تحریر میں لکھا تھا کہ ہمت اور حماقت میں دونوں میں فرق سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کون سا کام ہمت ہے اور کون سا کام حماقت ہے.
جی جی, سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالنا حماقت اور سانپ کو قابو کر لینا ہمت. حماقت ہے, سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالو گے تو قابو تھوڑی آئے گا, آپ کو قابو کر لے گا وہ ڈنک مار کے. ڈنک نہیں ہے, یہ ڈستا ہے, سانپ ڈستا ہے, بچھو ڈنک مارتا ہے, تو ڈس کر وہ آپ کو قابو کر لے گا. یہ حکمت عملی ہوتی ہے, ہمت حکمت عملی سے ہوتی ہے, حماقت تو بے تحاشا ہوتی ہے, آر یا پار. ماشاء اللہ 7 سے. ویسے یوں بزرگان دین کا الگ ہاں حساب ہے کہ ان کیسے سے واقعات ملتے ہیں کہ وہ رات دن نہیں سوتے تھے. بعض ایسے بھی بزرگوں کے غوث پاک کے واقعات ہیں, پھر یا تھوڑی دیر آرام فرما لیا تو مطلب کام چل جاتا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی خدمت میں جو حاضر ایک بزرگ, تو انہوں نے مطلب جو جتنا سارا بولا دن کو سارے ان کے دیکھے کیا کیا کرتے تھے. تو صبح سے وہ درس اور یہ سب شروع کرتے, رات آتی جب تو تھوڑی دیر لیٹتے تھے, غالباً تھوڑی دیر لیٹتے پھر نماز میں کھڑے ہو جاتے نفل. تو یوں ان کی زندگی, تو یہ ان کا بس کرامت ہی کہہ سکتے ہیں کہ جو بغیر سوئے راتیں جاگ جاگ کر مسلسل مطلب اپنے معمولات کو جاری رکھے ہر آدمی نہیں کر سکتا. تھوڑا مطلب زیادہ جاگ لیتا ہے نا آدمی تو پھر موڈ آف ہو جاتا ہے, سمجھ نہیں آتی. تو ہم مطلب چونکہ نہیں کر سکتے یہ, تو ہم مطلب ان کی ریس بھی نہیں کر سکتے. اللہ کی نعمتیں کھائیں اور اس کی خوب عبادتیں بجا لائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا نام علی حمزہ ہے اور میں فیصلہ باد کا رہائشی ہوں اور ہمارا خوشبوؤں کا بزنس ہے. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ کستوری جو ہے وہ ہرن کی ناف سے نکلتی ہے, تو اس کا پورا واقعہ ارشاد فرما دو.
جی ہاں, اس کا واقعہ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا حیات الحیوان میں, اور علامہ صفیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح بخاری میں لکھا. تو اس طرح کا واقعہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں جنگل کے جانور حاضر ہوتے اور آپ انہیں ان کے حال کے مطابق دعاؤں سے نوازتے, تو ہرنیاں حاضر ہوئیں, تو آپ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا, دعائیں دی, تو ان کی پیٹھ سے کستوری کی خوشبوئیں مہکنے لگیں, فضا مہک گئی, یہ چلی گئی. دوسری ہرنیوں نے ان کو پوچھا کہ تم کو اتنی خوشبو ہو گئی, یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے واقعہ بتا کہ یہ ہوا, آدم علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا اور دعائیں دی تو ہمارا تو کام ہو گیا ہے, خوشبوئیں ہو گئی ہیں. تو یہ ہم بھی خوشبوئیں لائیں گے, یہ بھی حاضر ہوتی ہیں, اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بھی دعائیں دی اور پیٹ پر ہاتھ پھیرا, خوشبو نہیں نکلی, یا گئی خوشبو نہیں آ رہی تھی. تو انہوں نے ہرنیوں سے, جن کی خوشبودار ہرنیاں تھیں نا, ان کو پوچھا کہ تم کو مطلب تو خوشبوئیں آ رہی ہیں اور ہم کو کیوں نہیں آ رہی؟ تو ان ہرنیوں نے کہا کہ ہم صرف آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئی تھی, یہ ہم کو خوشبو کا تو پتہ ہی نہیں تھا, تو یہ ہم کو تحفہ مل گیا, اور تم لوگ تو گئیں خوشبو کے لیے, دیے خلوص تو تھا نہیں, اللہ والے کی زیارت تو مقصود تھی نہیں, خوشبو چاہیے تھی تو تمہارے نصیب میں نہیں ملی. تو یہ مطلب کہ جب بھی کسی کے پاس جائیں, بزرگوں کے پاس, مزارات پر یا مدینے تو مکے تو حج پر, یا جہاں بھی کسی کے پاس ہم کوئی نیک آدمی کے پاس جائیں تو ہم مطلب یہ کام ہو جائے گا, وہ کام ہو جائے گا, یہ کام کروا لیں, تو یہ اپنی جگہ پر ہے, اور صرف مطلب زیارت کے لیے میں تو جاؤں گا, یہ اپنی جگہ پر ہے. تو زیارت میں جو کام ہو جائے ہمارا وہ ہو جائے, اور مانگے اور نہ ملے تو نہ ملے, تو نیت پر ہے. تو حضرت علامہ صفیری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے لکھا ہے کہ ان کو جو خوشبو ملی آدم علیہ السلام کے دست مبارک کی برکت سے, تو یہ خوشبو جو ہے نا اب تا قیامت ان کی نسلوں میں, اب یہ مشک جو کستوری بولتے ہیں, مشک بولتے ہیں, یہ خون ہے مطلب جو اللہ پاک نے ان کو مطلب یہ خوشبو دی, ناف میں ہوتا ہے, تو یہ مطلب اب ان کو ان کی نسلوں میں خوشبو چلی ہے, قیامت تک چلتی رہے گی. واقعی اب بھی جو مشک اصل مشک ہے نا, پہچان تو ظاہر ہے ہم لوگوں تھوڑی ہے, نقلی بھی بیچتے ہیں بیچنے والے, تو اصل جو کستوری اور مشک جو ہے نا, یہ اسی نسل کی ہرنی کی ناف سے اب بھی نکلتا ہے خوشبو, اور یہ بالکل یعنی کہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے, یہ مطلب جو بھی اس فیلڈ کے ہیں نا خوشبو والے سب کو پتا ہوتا ہوگا کہ یہ خوشبو اصل مشک بہت, اب سب کیمیکل کے وہ ملتے ہیں ہم کو کستوری اور مشک, کو خالص مشک کہنا چاہیے یا نہیں یہ بیچنے والے سوچے, خالص مشک یا کستوری وہی ہے جو ہرنی سے حاصل ہوئی, وہ آسانی سے ملتی نہیں. تو کوئی ماہر ہو اس کا وہ ہرنی کا, اب تو شکار بھی ہمارے یہاں منع ہے, قانونی جرم ہے کہ نسلیں ختم ہوتی ہیں اس سے, تو بالفرض کسی نے اصل ہرنی وہی کستوری والی پکڑی, اس کو ذبح کیا اور اس کی ناف سے خوشبو حاصل کی مشک کی, تو وہ ظاہر ہے بہت لمبا پروسیجر بن رہا ہے اس کا, اور پھر اس کی قیمت کتنی ہوگی. جو میری مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اس طرح کستوری اصل حاصل ہو سکے گی, باقی بیچنے والے میں نے دیکھی ہے نقلی کستوری دیکھی ہے, مطلب وہ اصل جس کو کہہ کر, لیکن وہ اطمینان نہیں ہوتا کہ یہ اصل لائے گا کیسے یار, اور اتنی سستی دے رہا ہوں آدمی, ہرنی کتنی مہنگی ہے, اگر بک اب تو شاید بکتی ہوں گی ہرنیاں, اللہ بہتر جانے, تو یہ کہ وہ کتنی مہنگی ہوگی, شکار پر ہی پابندی ہے, لیکن شکار کے شاید لائسنس وغیرہ ہوتے ہیں, وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ, لیکن اب یہ سر اپنا فیلڈ نہیں, اپنے کو پتا نہیں ہے کہ کیا اس کا طریقہ ہے. قانونی جرم ہوتا ہے, ان کو نسلیں بچانے کے لیے کئی جانوروں پر پابندی ہوتی ہے شکار کرنے پر, اور عام طور پر تو کسی جانور کا, پرندے کا شکار عام آدمی نہیں کر سکتا. اس کو مطلب ہے کہ ہمارے ملک کی بات کرتا ہوں کہ جب تک اس کے پاس اس کی پرمیشن نہ ہو قانونی, اس کو چاہا آپ نے پکڑ لیا تو اس کی اجازت نہیں ہوتی, جو میری ناقص معلومات ہے. اور قانون کو ہم کو فالو کرنا چاہیے, حرج نہیں ہے اس میں. ایک کلو لاکھوں کی کستوری بولتے ہیں ملتی ہے, لیکن آپ کہاں ملے گی یار, ایک لاکھ کی تو ہرنی بھی نہیں ملے گی, اور کستوری اتنی سی نکلے گی, کلو کون دے گا, لاکھوں کی کلو. اب وہ ہوتا ہے مطلب, اور اس میں لمبے لمبے بال ساتھ میں دیکھے تھے میں نے, نر 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 میں یہ. بہرحال یہ ایک مطلب, پہلے مطالعہ کیا تھا تھوڑا, میں نے کسی اپنی کتاب میں مجھے یاد پڑتا ہے نیکی کی دعوت میں یا کہیں ایک واقعہ موجود ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے, شامل کیا تھا میں نے اس میں پڑھا تھا اپنے, وہ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات الحیوان مشہور کتاب ہے. یہ بہت بڑے عالم تھے اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو عارف باللہ لکھا ہے, عارف باللہ علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ, صدیوں پرانے بزرگ ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے, اگر بلند آواز سے قراءت کرنے والی نماز میں پہلی رکعت میں امام صاحب بلند آواز سے تلاوت نہ کر سکے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟
ترک وہ اگر نہیں کر سکے تو ایک واجب ترک ہوا, سری پڑی تو, اب بھول کر ایسا کیا ہے تو سجدہ سہو کر لے, جان بوجھ کر کیا تو نماز دورانی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے حافظ اقبال, ان کا سوال موصول ہوا ہے, کہہ رہے ماہ ربیع الاول شریف میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے محافل سجائی جاتی ہیں, ان کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے, ان میں کس طرح کے بیانات ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو, رہنمائی ارشاد فرما دیجیے.
میرا اصل مقصد تو اللہ کی رضا, کہ میں نے مطلب یہ جھنڈا بنایا, خوبصورت بنایا, میں نے بنایا, سپوز کرو میں نے بنایا نہیں ہے, میں نے بنایا, اب کوئی دیکھ کر یار ماشاء اللہ بہت اچھا بنایا تو مجھے خوشی ہوگی. میرے محبوب کو کس نے بنایا؟ جن کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں یہ حسن و جمال, اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے. تو یہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا, اور کامل و اکمل کمپلیٹ مکمل نمونہ بنایا, کوئی اس میں عیب نہیں ہے, کوئی اس نمو اس میں خامی نہیں ہے, فولٹ نہیں ہے, نقص نہیں ہے, کامل. تو اب اس اللہ پاک کی اس تخلیق کا, اللہ پاک کے محبوب کا, پھر اللہ پاک پیارا, اللہ کے یہ پیارے ہیں سب سے زیادہ پیارے ہیں, تو ان کی جو تعریف کرے گا, ان کے مطلب طور طریقے بیان کرے گا, ان کی سنتیں بیان کرے گا, تو اللہ کیوں خوش نہیں ہوگا؟ اس لیے وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے, خوشی کے لیے ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کریں گے, نعت شریف پڑھیں گے, ان کی سیرت کا بیان کریں گے, اور ساری نیکیاں تو انہی کے صدقے ہی تو چل رہی ہیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. نماز ہمیں کہاں سے ملی؟ انہی کے صدقے ملی, انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ پاک نے مجھ پر نماز فرض کی ہے, پڑھنے کا حکم دیا میں کہ تم بھی پڑھو. تو یوں مطلب یہ کہ یہ ہم جب یہ جتنی بھی نیکیاں بتائیں گے, نمازوں کے, روزے کے, زکوٰۃ کے, سب کے ساتھ مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وابستگی ہے کہ ہم کو تو انہیں کے تو فعل ہم کو سب کچھ ملا, تو ہم یہ سب کچھ جو بیان کریں گے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ انڈائریکٹ شان بیان کر رہے ہیں. تو جو بھی ہم جشن ولادت کی خوشی میں جو بیانات کریں تو یہ سب ان چیزوں پر مشتمل ہو, اسلام کی باتیں ہوں, دین کی باتیں ہوں, اور آخرت کی بہتری بنانے والی باتیں ہوں, نماز, روزے, زکوٰۃ, حج, سنتیں, اخلاقیات وغیرہ بیان کیے جائیں. میں مدینہ مدینہ مکہ مدینہ ثواب ثواب انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام فضل عباس, میں فیصل آباد تو ہوں. میرا میرے علیہ سنت و سوال ہے کہ جویں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیوں تو افضل نے, کہ این جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی جی امت اے وی پچھلی امت تو افضل ہے جی افضل ہے تے اس امت نو کیڑی افضیلتاں لبیاں نے سانو دسو
امیر السنت پنجابی زبان میں جو فضل بھائی نے سوال کیا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہے کہ اسی طرح حضور کی امت بھی تمام پچھلی امتوں سے افضل ہے اگر انہیں فضیلتیں حاصل ہیں تو کون کون سی فضیلتیں حاصل ہیں جواب ارشاد فرما دیں
بے شک پیارے آقا سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری نبیوں سے بلکہ ساری مخلوقات سے افضل ہیں اور اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ساری امتوں سے افضل ہے. اب ان کی فضیلتیں کیا کیا؟ سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ پاک کے سب سے پیارے اور سب سے آخری نبی اور اللہ پاک کے حبیب, حبیب من پیارا ہے نا, حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کو بھی نسبت ہو گئی تو اس کی فضیلت کے لیے وہ کافی ہے. اور کیا خصوصیات؟ ہاں سب سے پہلے یہی امت جنت میں داخل ہوگی. محشر میں بھی سب سے پہلے یہ امت اٹھے گی اور جنتیوں میں سب سے بڑی تعداد ہماری اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک طرف اور دیگر انبیاء کرام کی امتیں ایک طرف. اس امت کی تعداد بہت زیادہ ہے. قیامت تک جو آئیں گے وہ بھی سبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. تو یہ کئی فضائل بھی حاصل ہیں گے. سب سے بڑی فضیلت جو میں نے عرض کی نا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو نسبت ہے کہ یہ ان کی امت ہے. سو بات کی ایک بات, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں سوال ہے, ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ بچیوں کو گھر داری کس عمر سے سکھانی چاہیے؟ بعض اوقات گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی کو گھر کے کام کاج نہیں کرنے دیے جاتے اور جب شادی ہو جائے تو اس کو گھر داری اور پکانا وغیرہ نہیں آتا, تو اس لڑکی کو اور بعض اوقات اس کے گھر والوں کو بھی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس تعلق سے آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟
اب بچی جب سمجھدار ہو نا, اب بچیوں کو نہیں کرنے دیا جاتا تو واقعی بعض کاکیاں, وہ کاکیاں ہوتی کاکی چھوٹی بچی کہ وہ کام بگاڑیں گی تو ان کو تو نہیں کرنے دیا جائے گا. لیکن اگر یہ سمجھدار سیریس ہو جاتی ہے نا تو ان کو کام تو سکھانا چاہیے. اور جس کو گھر چلانا ہے نا, جتنی میری بہو بیٹیاں سن رہی ہیں نا, اگر گھر میں منظور نظر بننا ہے نا تو یہ گر آپ اپنے پلے باندھ لیں. ایک مطلب ہے یہ کہ بہتر سے بہترین کھانا پکانا سیکھ لیں, آپ منظور نظر بن جائیں گے. پھر آپ کو ان کو گوارا نہیں ہوگا کہ کوئی جھگڑے بھی ہوں گے نا تو بولے نہیں نہیں یار کھانا کیسا دیتی ہے, اس کو کہیں روٹ کے چلی جائے گی تو پھر وہی مسئلے ہو جائیں گے کھانے کے. تو ایسی مطلب بعض مجھے تو تجربہ ہے نا, گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا, گھروں پہ بھی جانا ہوا ہے بعضوں کے اور قیام بھی ہوئے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا تو بعض گھروں میں جو ہوتی تھی نا سب بہترین ایک ایک ڈشو پکانا جانتی ہوں گی تو ان کے جھگڑے بھی نہیں سنے ہم نے. تو یہ کہ کھانا صحیح پکانا سیکھ لیں. تو اب ورنہ یہ بہو بھلے وہ بادلوں سے آئی ہو سمجھے, اگر وہ کھانا نہیں پکانا جانتی ہوگی نا تو جھگڑے شروع ہو جائیں گے گھر میں. تیری ماں نے تجھے یہ بھی نہیں سکھایا, تیری ماں نے تجھے وہ بھی نہیں سکھایا, تو اس کو کپڑے دھونے آنے چاہیے, مشروبات جو پکائے جاتے ہیں گھروں میں وہ آنے چاہیے, میٹھی ڈشیں تلنے کی جو چیزیں یہ سب آنی چاہیے, اور بریانی اور جو بھی کھانے کی جو معمول آتے ہیں یہ ان کو ایک سے ایک آتی ہوں گی نا, اور یہ بدل بدل کر ایک مطلب ایسا مینیو بنا کے دے دے کہ آج یہ ہوگا تو کل یہ ہوگا تو پرسوں یہ ہوگا تو بڑی رات کو یہ ہوگا, چھوٹی رات کو یہ ہوگا, شب برات کو یہ ہوگا. آپ دیکھیں گھر ایسا چلے گا, چلے گا نہیں اڑے گا, موج ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اسی طرح ہر چیز, جھاڑو دینا, پوچھے دینا, دیواریں صاف کرنا, ہر ایک تو کام والیاں آپ تو بہت ہو گئیں لیکن ہر ایک پھر بھی ماسیاں نہیں رکھتا, سب افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ کرنا بہو کو ہوتا ہے کام, اور کرے خوش دلی سے, منہ بنا کے نہیں کہ میں کو ماسی تھوڑی ہوں, میں نوکرانی تھوڑی ہوں. یعنی جتنا یہ اپنے شوہر کی ماں کی خدمت کرے گی شوہر کے دل میں خوشی داخل ہوتی رہے گی، ثواب ملتا رہے گا، گھر آپ کا مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا. ورنہ بولا ٹھیک ہے میں نے ماں کی خدمت، میری ماں تھی، یہ کیا مانگتی ہے، ساس کی کیوں خدمت کروں، نند کیا ہوتی ہے، میری بہن تھوڑی ہوئی ہے، یہ سوچو گی تو بھی گھر نہیں چلے گا، مسائل ہو جائیں گے. تو اللہ کی بندیاں سمجھ کر، مسلمان سمجھ کر کہ انہیں مقصد ہے کہ شوہر کو خوش کرنا ہے نا، شوہر خوش ہوگا گھر چلے گا، شوہر اس سے خوش ہوگا اگر اس کی ماں کی بہنوں کی خدمت اور اللہ کی رضا کے لیے کریں گی، ثواب سمجھ کر کریں گی کہ یہ آخر ہیں تو مسلمان نا، جو آپ کی ساس ہیں بہوئیں مسلمان ہیں، انسان ہیں، مطلب ان کو بھی مطلب آنے کہ اچھی چیز اچھی لگتی ہے، بری چیز بری لگتی ہے. تو اس طرح خدمت کرے گی نا، جو بہو خدمت گار ہوتی ہے نا، وہ پھر ایک مخدوم بن جائے گی، مخدومہ، پھر اس کی خدمت کی جائے گی، پہلے سے اڑی کرے گی نا، اس کا نہیں خالی میں شوہر کی بندھی بھی میں اس کی خدمت کروں گی ان کی، تو پھر کام نہیں چلے گا. یہ ایسے مشورے ہیں کہ اس کو اگر آپ گرے سے باندھ لیں گی نا تو اللہ کرے گا جھگڑے کم سے کم ہوں گے، اللہ کرے نہ ہوں جھگڑے، جھگڑے ہونے نہیں چاہیے، بس تھوڑا بہت ساس بول لے، نند بول لے، تو قفل مدینہ اگر لگائے گی نا بہو بھابھی جو بھی بن کر گئی ہے، تو آہستہ 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 ماحول بہترین ہو جائے گا. اگر شروع سے زبان اور جوابی کاروائی اور رپلائی دینی شروع کی نا مائنس میں، کام خراب ہوتا رہے گا. اللہ پاک توفیق دے، اور جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں اللہ کرے بھی ختم ہو جائیں اور گھر امن کے گیوارے بن جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمدہ گھر چلانے کے لیے اور ایک پر امن معاشرہ، پر امن گھر کے لیے مرد کو کمانا آنا چاہیے، عورت کو پکانا آنا چاہیے، تو اگر یہ دونوں کام ساتھ ہو جائیں تو پھر گھر مدینہ مدینہ ہو جائے.
سبحان اللہ، کہہ دیتے ہیں کیا ہے، مرد کو حلال کمانا آنا چاہیے اور بہو کو حلال پکانا اور حلال کھلانا،
جی
دسترخوان سجانا
آنا چاہیے،
دسترخوان اٹھانا آنا چاہیے، یہ سب آنا چاہیے.
یہ جہاں کماتے نہیں ہیں نا وہاں اس طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے اس کی تائید فرما دی، جزاک اللہ. اور یہ اگر مرد صحیح کمانے کی کوشش بھی کرے نا، نہیں بعض اوقات کر رہے ہوتے. اور فرمائش ہے، ہم عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ اتوار کو مرد کی چھٹی ہوتی ہے اور گھر کی عورت کا اوور ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب جب گھر میں ہوتا ہے نا اس کی فرمائشیں چل رہی ہوتی ہیں، چائے لانا، کافی لانا، یہ لانا، وہ لانا، تو یہ اس کی فرمائشیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. تو یہ اپنے کمانے پر دھیان دے، یہ پکانے جو آپ نے فرمایا دھیان دے، اور ایک طریقۂ کار کے ساتھ یہ گھر رہے نا، تو یقین مانے جو آپ فرما رہے نا بہت خوبصورت ترکیب بن جائے.
اب میں نے بہو کو تو کام کاج کرنے کی درخواست کی، لیکن یہ ظاہر ہے کہ ون سائڈ بھی مشکلات تو ہوتی ہیں، تو ساس جو ہے، نند ہے یا شوہر ہے، اس کو بھی چاہیے کہ اس کا ہاتھ بٹائیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہاتھ بٹاتے تھے نا، اپنے سودا سلف لانا یا مطلب کپڑے دھو لینا، تو کبھی ٹانکے لگا لینا، اپنی نالین پاک سی لینا، یہ سب مطلب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کام کیے. تو اپنے ہاتھوں سے شوہر کرے گا تو کوئی چھوٹے باپ کا نہیں ہو جائے گا، سمجھے کہ کائنات کے سب سے بڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اپنے گھر میں کیے ہیں. تو شوہر کو بھی چاہیے کہ ہاتھ بٹائے، سسر کو بھی چاہیے کہ ہاتھ بٹائے، ساس کو بھی چاہیے کہ بیٹا اب تو تھک گئی ہوگی، تھوڑا تو آرام کر لے، چل میں کر لیتی ہوں. نند بولے نہیں بھابھی اب بس ہو گیا، اب میں ہوں نا، میں کروں گی. آپ دیکھو اتنی محبت بڑھے گی اور شیطان ایسا بھاگے گا کہ کئی گلیاں کراس کر جائے گا کہ اب یہاں اس گھر کو میں نہیں توڑوا سکوں گا. تو یہ سب مل کر ہی ہوگا، ون سائڈ ہوگا تو پھر زیادہ گاڑی چلتی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
حضور یہ ارشاد فرما دیجئے کہ آج کل محفلیں الحمدللہ زور و شور سے جاری ہیں، تو جو نعت خواں اسلامی بھائی ہے وہ نعت پڑھنے میں کیا نیت کرے بالخصوص، کیونکہ محفل میں جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اب یہ اس نے یہ کلام پڑھا ہے تو اب میں یہ کلام پڑھوں گا، تو اس حوالے سے تھوڑی رہنمائی بھی ارشاد فرما دیجئے. اور آپ کو ماہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہو، بہت بہت مبارک ہو، جزاک اللہ خیرا.
اللہم آمین ویاکم. نعت خوانوں کے پیچھے بہت سارے لوگ لگے ہوتے ہیں، تو نعت خوانوں کو ایسا موقع نہیں دینا چاہیے. یہ مطلب جو نعت پڑھے نا وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھے. اب نعت خوان بھی اگر محض اللہ کی رضا کے لیے جائے گا تو پڑھنے کا موقع ملے نہ ملے اس کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیا سننا ثواب نہیں ہے؟ پڑھنا ہے اور پڑھنے کے ٹائم پہ جانا ہے، اور خاص کر اپنے کسی خاص جو نمائندہ ہے پہلے اس کو بھیجنا پتہ کرنا، محفل جم گئی ہے، پبلک جام ہے، ساؤنڈ سسٹم کیسا ہے، ایکو ساؤنڈ ہے کہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن دنیا دیکھی بھالی ہے، میں بہت پرانا ہوں. تو اب یہ کہ اب یہ جانا اللہ کی رضا کے لیے ہوا یا کیا، ثواب ملے گا، گناہ ملے گا یا کچھ نہیں ملے گا، کیا مطلب؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا تو سنے گا بھی، سننے میں کیا حرج ہے، سننا بھی تو ثواب ہے نا. میں نے پہلے دن دو تین دن پہلے نعرے لگائے تھے، کئی نعرے لگائے تھے، میں روز لگا سکتا ہوں، میں وہاں نعرے، لیکن میں نے حاجی امین کو بھیج دیا. اب بھی میں نعرے نہیں لگا رہا کہ بھائی ہم نعت خوان لگائیں، سائیں بھائی لگائیں، خوش ہوتے رہیں. اب میں ہی بائک پر چپکا رہوں گا، میں ہی روز نعرے لگاؤں، کسی کے باری نہ آنے دوں تو یار یہ جمتا نہیں ہے کہ لگائیں. الحمدللہ میری یہ نیت تھی کہ میں حاجی امین کو بھیجوں گا، یہ لگائیں گے، ان کا بھی دل خوش ہوگا نا، نعرے لگانے میں مزہ تو آتا ہے نا. ویسے ہی میں نے بولا آپ کو، اور پھر وائرل بھی کر دیا میں نے، اب تو اس کا کلپ بھی بن گیا ہے اور خوبصورت آواز میں نعروں کا، مدنی چینل اور انہوں نے جاری بھی کر لیا سوشل میڈیا والوں نے. تو یہ بہرحال یہ کہ اخلاص ہمارے اندر نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ کہ یعنی یہاں تک بعضوں کا تو ذہن ہوتا ہے کہ یہ اشتہار چھپے اس پہ بھی میری فوٹو چھوٹی اور یہ کونے میں کوئی ڈال دی، نمایاں ہونی چاہیے، سب کو نمایاں کرے گی سے یار، اتنے سارے ہوں تو اوپر آنی چاہیے، نیچے آنی چاہیے، نام میری بڑے الفاظ میں جلی حروف میں لکھنے چاہیے، یہ چھوٹے چھوٹے باریک اس میں کون پڑھے گا اس کو. تو اب یہ کہاں خلوص ہے یار، پھر یہ کلام کو چھپانا. اب بڑی رات آ رہی ہے نا، تو نعت خوان سب نہیں لیکن جنرل بات کرتا ہوں، یہ کلام ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ بالکل اگر مل گیا تو خوشی کے مارے آواز کھل جاتی ہوگی کہ بڑی رات کو جب محفل جام ہوگی نا اس وقت جھومتے ہوئے پہنچیں گے اپنے، میں کیسے بہت ٹریفک جام تھی ذرا آج کل روشنی آئے نا، تو اب آئے، اب مائک سنبھالا، او ہو کلام. تو اب نعت خوان بھی آشش کر رہے ہیں اور محفل بھی اٹھی ہوئی ہے، نعرے بھی لگ رہے ہیں، میں یہی آپ کی تنخواہ ہے سمجھے، وہ چھپا کے رکھا اس لیے نا کہ واہ واہ زیادہ ہو. اب آپ سب کو بول دو کہ میں یہ قلم پڑھنے والا ہوں، یہ قلم پڑھنے والا ہوں اس کتاب میں، تو صرف راج آپ کے پاس. تو یہ اس طرح مبلغوں کے لیے بھی یہ شرارت شیطان کرواتا ہے کہ جو پوائنٹ یا خاص بیان، خاص واقعات، خاص روایات اس کو مل گئی نا تو بتائے گا نہیں کسی کو، وہ مائک پر یا جہاں بھی موقع ملا بیان میں وہ اس کو تھوڑا یوں لوگ آنکھیں نکالیں، خوش ہوں اور واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر ہے نا، تو یہ مزہ آتا ہے. مطلب تھوڑا یعنی یہ حب جا کی یہ خصوصیات ہیں. حب جا میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اتنی لذت ہے کہ کسی کھانے میں لذت نہیں ہے اتنی جتنی حب جا میں لذت ہے، اس مضمون کی لکھا ہے اس طرح. تو واقعی بہت مزہ آتا ہے، آدمی مطلب بچ نہیں سکتا، اسے کوئی تعریف کر دے تو بھوک ختم ہو جائے، اتنا مزہ آتا ہے. تو اچھا کلام کو پڑھا اور زور نعرے لگ رہے ہیں اور نوٹوں کی برسات، پھر الگ ہر جگہ نہیں ہوتی، ہمارے یہاں نہیں ہوتی نوٹوں کی برسات، لیکن مطلب لوگ متاثر تو ہوتے ہیں نا، اچھا جو کلام پڑھے اور یونیک کلام، یونیک ہے نا. تو یوں مطلب اللہ کے لیے پڑھنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے، رقم کے لیے نہیں. اگر دل میں یہ خرابی ہے کہ رقم ملے گی، بھلے کوئی کمنٹ میں نہیں کیا اور اجرت کی تعریف میں بھی نہیں آ رہا، اجرت کی تعریف میں صورت میں آئے گا کہ یا تو طے کر لیا کہ دیں گے، یا انڈرسٹوڈ ہے کہ دیں گے اور اس کو پتہ ہی لیے بغیر تو ٹلے گا نہیں، یا نہیں دیں گے تو اس کو بولے گا کچھ بھی نہیں، آئندہ آئے گا نہیں، یعنی اس کو دینا تو ہے. تو یہ 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 بھی اجرت ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق یہ حرام ہے اجرت نعت شریف پڑھنے کی، لینا دینا دونوں گناہ ہے، دونوں گناہ گار ہوں گے. یہ اس پر پورا رسالہ مکتبۃ المدینہ کا کبھی کا شائع ہوا پڑا ہے. تو یہ مطلب اگر دل میں گدگدی ہو رہی ہے آوے آوے، بھلے تے نہیں ہے دوبارہ بھی جاؤں گا، انڈرسٹوڈ بھی نہیں ہے کہ نہیں دیں گے تو نہیں، لیکن اب گدگدی تو ہے، مزہ تو آ رہا ہے، شاید ملے گا سب کو دیتے تو ہیں. آپ کو نعت دے تو رنجیدہ ہوں گے تو دیا خوشی ہوگی. تو کیا مطلب کمال ہو جائے کہ یہ لیا لے لیا. اب اگر آپ نے اسی وقت اس کو دیا واپس تو ریا سے بچنا مشکل ہو جائے گا. شیطان تو حملہ کرے گا یار ماشاءاللہ کیسا مخلص سے پیسوں پہ ہاتھ ہی نہیں رکھتا, دے دیا واپس, یہ لے لیں آپ. تو پھر آپ بے شک چپکے سے کسی کو دے دیں, خیرات کر دیں, جو بھی کریں, کوئی کسی کو بتائیں بھی نہیں, یہ ہے بڑا مشکل کام. مجھے بہت پہلے کسی نے کہا تھا, اپنے مذہبی تھے, اپنے ماحول کے تھے, کہ میں چاہتا ہوں کہ میں امامت کروں اور جو تنخواہ ملے نا وہ میں خیرات کروں. تو کیا مشورہ ہے آپ کا؟ تو میں نے کہا اس میں مشورہ لینے کی ضرورت کیسے پیش آئی, شاید میں نے کہا ہوگا اس کو کیسے پیش آئی, مجھے تو پتہ چل گیا نا جب کرنا ہی ہے تو اس میں کیا میں منع کروں گا کہ نہیں نہیں مت دو کسی کو. یعنی مجھے اطلاع کرنے کا یہ بھی ایک اسٹائل ہے بتانے کا. آدمی بچ نہیں سکتا یار, کسی ایک کو بھی بتانا چلے یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ ریا جو ہے نا یہ چونٹی کی چال سے بھی باریک چال کے ساتھ ہم لوگوں کے عمل میں داخل ہو جاتی ہے, ہم بچ ہی نہیں پاتے. وہ اللہ ہی بچانے والا ہے, بچنا قریب قریب ناممکن ہے. میں بڑی بڑی پارٹیاں پہ لاتی تھی میرے پاس, میں حضرت کے ہاتھ میں دوں گا پیسے, نوٹوں کی گڈیاں دیتے تھے. اب یار حضرت کے ہاتھ میں اسی لیے دے رہے ہو کیا؟ ان کو پتا چلے کہ ماں بدولت نے دیے, چپ چاپ دینا ہے, پیٹیاں لگی ہوئی ہیں, باکس لگے ہوئے ڈال دیا, پتہ ہی نہیں چلا کسی کو کہ آپ نے کچھ دیا بھی ہے. لیکن نہیں, اس کو دیں گے, نگران کو دیں گے, چار آدمیوں کو پتا چلے کہ ماں بدولت نے چندہ دیا ہے. انما الاعمال بالنیات, میں یعنی کہ معاف کرنا, آج کل انداز یہی چل رہا ہے, کم و بیش یہ چل رہا ہے انداز, کہ سب کو پتا چلتا ہے کہ اچھا اب اگر اچھی نیت ہے, یہ کہنے کو تو اچھی نیت ہے کہ میری اچھی نیت ہے, تب بھی اگر اچھی نیت نہیں تھی تو گناہ کروں گے, بہت مشکل کام ہے. کہ یہ نیت ہے کہ میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ دوسروں کو بھی پتا چلے گا اور وہ بھی دیں گے. تو اب آپ ایسی ہستی ہوں کہ آپ دیں گے تو دوسروں کو بھی جیب میں ہاتھ چلا جائے گا, تو ٹھیک ہے آپ دکھا کر دیں, بتا کر دیں, سب کو بتائیں. ترغیب دلانی مقصود ہے تو یہ دل پر غور کریں کہ واقعی ترغیب دلانی مقصود ہے یا ماں بدولت کی سخاوت کا کچھ سکہ بھی بیٹھے گا, یہ بھی تھوڑا بہت اندر میں ہے حساب کتاب. اللہ کرم فرما دے ہمارے حال پر کہ ہمیں صحیح معنوں میں اخلاص مل جائے. اور نا نیک کی بعض بزرگوں کو یہاں تک حال تھا کہ جس جو عمل ان کا ڈکلیئر ہو جاتا تھا نا کسی کو پتا چل جاتا تھا, ذرا نماز تو پتا چلے گی, فرض نماز تو مسجد میں پڑھنی ہے, نفل عمل کوئی پتا چل جاتا نا کسی کو تو اس کو وہ کل عدم سمجھتے تھے, کینسل, کہ میرا عمل یہ پتا چل گیا فلاں کو. اتنا ان کا تقویٰ ہوتا تھا کہ پتا چل ہی نہیں کسی کو, اور یہ ہے ناممکن کے قریب. یہ جذبہ جو ہے نا ناممکن کے قریب ہے کہ اللہ کے لیے عمل کرنا ہے, صرف اللہ کو پتا چلے, کسی کو اللہ کو تو ہے ہی پتا, کسی اور کو پتا نہ چلے. اس سے بندے مزارات میں تو الحمدللہ مطلب دنیا میں بھی ہوں گے لیکن عام طور پہ منظر عام پر دیکھے نہیں جاتے, سب کو مطلب کچھ نہ کچھ. اب میرے ایسا بھی آدمی بولے گا نا فقیر نہیں ہے کیا, حقیر نہیں ہے کیا, ہم لوگ بھی چھوڑتے نہیں ہیں, اپنی چیزیں بتا دیتے ہیں سمجھے کچھ نہ کچھ. اب اس میں ذرا ہم کوئی بتائے گا تو اس پر ہم وہ نہیں کریں گے بدگمانی کہ یہ کیوں بتا رہا ہے, ہو سکتا ہے اپنی ترغیب کے لیے بتا رہا ہے, ویسے ہی بتا رہا ہے, ریا کی نیت نہیں ہے تو بھی گناہگار نہیں ہے. ریا اس کو بولتے ہیں کہ اس لیے اپنی عبادت کا اظہار کرنا کہ سامنے والے جس پر اظہار کر رہا ہے اس کے دل میں عزت پیدا ہو, اہمیت پیدا ہو, عزت بنے. تو یہ عمل اس کے دل میں عزت بنانے کے لیے کیا, اللہ کے لیے نہیں کیا نا, تو یہ ریا ہو گیا. اور یا اس کے لیے عمل کیا کہ مال ملے, اس کی وجہ سے مجھے رقم حاصل ہو, تو یہ بھی ریا ہے. اچھا اب آپ بولے امامت بھی تو عبادت ہے تو یہ تو تنخواہ لیتا ہے, تو یہ ریا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ امامت جو نہیں, یہ اصل مذہب پر یہ بھی جائز نہیں تھی تنخواہ اس کی پہلے, لیکن بعد میں جب لوگوں کی سستی ہوئی نا, پہلے لوگ خدمت کر دیتے تھے بغیر مانگے, گھر چلتے تھے اور نمازیں پڑھائی جاتی تھی, اذانیں دی جاتی تھیں، تدریسیں ہوتی تھیں، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن یہ پھر بعد میں یہ حضرات جو تھے عوام جو تھی انہوں نے خدمت چھوڑی، یہ حضرات قصبے معاش کی طرف متوجہ ہوئے کہ اب کھائے کیا، بچوں کو کھلائیں کیا. تو پھر یہ کہ مسند ارشاد کمزور پڑے، مسجد کے مصلے پر کون کھڑا ہو، تو پھر علماء متاخرین نے جب یہ دیکھا نا تو پھر یہ کہ فتویٰ دیا کہ حسب ضرورت لے سکتے ہیں. جمع مال کے لیے پھر بھی مذمتیں موجود ہیں، اب تو جمع مال کے لیے بھی لے رہے ہیں، تنخواہوں کے لیے جھگڑے کرتے ہی ہیں نا کہ اتنی اور اتنی اور زیادہ تنخواہ دے گی تو ادھر لڑک گئے، یہ بھی بعضوں کا ہوتا ہوگا. تو یہ کہ بہرحال وہ اگر پیسے زیادہ لینے کے لیے جاتا تو جائز تو ہے، لیکن مذمت ہے اس کی، مضموم حرکت ہے، یہ لالچ ہرس ہے، نہیں ہونی چاہیے. تو اس طرح مطلب یہ کہ امامت کی اجرت جائز ہے. اب یہ وہ ریا نہ رہی، گناہ بھری ریا جس کی تعریف میں، کہ اس کے تحت نہیں آئیں گے، گناہ کے تحت تدریس والے بھی نہیں آئیں گے، اذان دینے والے بھی نہیں آئیں گے، تابور نعت والے کیوں نہیں. تو اصل تدریس نہیں کریں گے تو علماء پروڈکشن نہیں ہوگا، قرآن نہیں پڑھائیں گے بچوں کو تو قرآن شریف سے لوگ جاہل رہ جائیں گے، نعت شریف اگر نہیں پڑھیں گے لوگ بالفرض تو اسلام کا نظام بگڑے گا نہیں، مسند ارشاد ویران نہیں ہوگی. تو ان کو باقی رکھنا تھا. اور نعت پڑھنے والے اغلب، غالب نہیں، اغلب بغیر پیسوں کے پڑھ رہے ہیں اب بھی، ایسا کچھ نہیں کہ نہیں پڑھتے، لیکن اگر یہ سارے پڑھنا چھوڑ دیں تب بھی پیسے دے کر پڑھانا ان کو، یہ تو خیر اس وقت کے علماء فیصلہ کریں گے جب سب کوئی نہیں پڑھیں گے تو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جواز کا فتویٰ دیں، کہ اس کے بغیر وہ مسند ارشاد ویران نہیں ہو رہی، دین کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. اور وہ نہیں کرتے، امامت چھوڑتے، مسجد ویران، سب میں دین کا نقصان پایا جا رہا تھا. تو جن جن میں دین کا نقصان پایا جاتا تھا علماء نے اس کی اجرت کو جواز کا حکم دیا. اب جو ہر بات میں بدعت ڈھونڈتے ہیں نا وہ اس میں تھوڑا غور کر لیں کہ تنخواہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں نا. دکھتی رکھ پہ ہاتھ پڑ گیا، اللہ پاک جشن ولادت کو آباد رکھے، اب نعرے لگاتے ہیں سرکار کی آمد، سردار کی آمد، منٹھار کی آمد، مختار کی آمد، شاہ ابرار کی آمد، آتا ہے عطار کی آمد، مرحبا.
امیر السنت سے میرا یہ سوال ہے، فوتگی کے بعد جب یہ تیجے نامے یا چالیسویں کا جو اشارے ثواب ختم دلایا جاتا ہے تو اس میں بڑے اہتمام کے ساتھ گوشت وغیرہ پکایا جاتا ہے، تو کیا یہ کرنا ضروری ہے؟ اس کے علاوہ بھی اشارے ثواب ہو سکتا ہے. بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جب فوتگی ہو جاتی تو اس کے بعد پھر رشتے داروں کو کپڑے وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں، اس والے سے ہماری رہنمائی فرما دی جائے.
تیجا، دسواں، چالیسواں، یہ سب جائز ہیں، اشارے ثواب کی صورتیں ہیں یہ، کہ ان میں عیسیٰ علیہ ثواب کیا جاتا ہے. اب رہا یہ کہ اس میں گوشت پکانا ہی ضروری یا فلاں کھانا کھلانا ہی ضروری یا کپڑے رشتہ داروں کو دینا ضروری، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ یہ کہ اگر کھانا پکانا چاہے تو ٹھیک ہے، سات دن تک صحابہ کرام علیہ مردوان اپنے یہاں جو وفات ہوتی کسی کی تو عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے کھانا کھلاتے تھے، صدقہ خیرات تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کھلانے میں کھانا. البتہ یہ کہ تین دن تک دعوت منع ہے میت کی، تو تیجے کے یہاں تیجے کا جو کھانا میت کے لیے جو کیا جاتا ہے یہ دعوت کے طور پر، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے. اس کے جائز ہو جانے کے لیے یہ صورت ہے کہ نیت کرے کہ میں نے یہ کھانا ہم نے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے کیا، ساتھ میں بزرگوں کو بھی عیسیٰ علیہ ثواب بے شک کرے. تو اس طرح اب یہ کھانا وہ تیجے کا کھانا نہ رہا بلکہ اب یہ نیاز ہو گئی عیسیٰ علیہ ثواب کی. تو جو عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے جو کھانا پکایا جاتا ہے وہ غریب امیر سب کھا سکتے ہیں، ورنہ جو تیجے کے لیے خاص کھانا پکایا جائے نا تو وہ صرف غریبوں کو کھلایا جائے گا. تو یہ ایک صورت ہے. تو اسی طرح دسویں چالیسویں میں بھی عیسیٰ علیہ ثواب کریں، ہم بزرگوں کا عیسیٰ علیہ ثواب کریں، گوشت پاک کا عیسیٰ علیہ ثواب کریں، کربلا والوں کا عیسیٰ علیہ ثواب کریں، جشن ولادت بارگاہ رسالت میں نظر کریں، تو اس طرح یہ کھانا پھر نیاز بن جائے گا. لیکن اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ یہ کرے ہی کرے اور اس کے لیے قرضے بھی اٹھائے اور مطلب اس کو کپڑے تو دینا، تو یہ تو بس کسی برادری میں ہوتا ہوگا، ہم نے اپنی برادری میں تو کبھی نہیں سنا کہ کپڑے رشتہ داروں کو دینے پڑتے ہیں، ہمارے یہاں تو نہیں ہے، مہمان برادری میں نہیں دیکھا ہم نے. تو تو بعض برادریوں میں ہوگا, تو یہ بلا وجہ کی زبردستی ہے. اب اگر یہ کہ کسی کو اس لیے وہ کھانا کھلا رہے ہیں کہ بھئی یہ اتنا پکائیں گے سارے خاندان کو کھلائیں گے, اور یہ اگر نہیں کھلائیں گے اور کپڑے نہیں دیں گے تو یہ برا بھلا بولیں گے وغیرہ, تو اس سے ان کے شر سے بچنے کے لیے اگر کسی نے کھانا کھلایا میت انتقال ہونے پر یا کپڑے دیے, تو یہ سب رشوت میں جائے گا جن جن کو اس وجہ سے کھلایا گیا یا کپڑے دلائے گئے. تو یہ جو بھی اس طرح کا فرد ہے جن کے شر سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے کھلایا, اس نے حرام کھایا, اور اب چونکہ یہ اپنی عزت بچانے کے لیے انہوں نے کھلایا, تو کھلانے والا گناہگار نہیں ہوگا, کھانے والا گناہگار ہوگا. یہ رسمیں جو ہے نا یہ ختم ہونی چاہیے. آپ بھلے سو دیں گے پکائیں, اللہ نے دیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو میں نے طریقہ بتایا اس کے مطابق ٹھیک ہے صحیح ہے, مگر ایک شر سے بچنے کے لیے اور یہ نہیں ہو. دیت عیسیٰ علیہ السلام کی کریں, اور عیسیٰ علیہ السلام کریں اور کھلائیں, اور نہ جس کو ملے وہ برا بھلا نہ کہے. کپڑے تو یہ میں نے بھی شاید پہلی بار ہی سنا ہے کہ کپڑے بھی دینے ہوتے ہیں, تو اب یہ اگر اس لیے دیے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کسی کو تو وہ الگ صورت ہے اس کی.
عام طور پہ جو میت کے کپڑے ہوتے ہیں نا بچے ہوئے, وہ اس طرح جو ہے وہ دے دیتے ہیں, بعض اوقات تو اپنی مرضی سے دے دیتے ہیں, بعض اوقات پھر انڈرسٹینڈنگ سے سب مل کے کسی کو دے دیتے ہیں غریب کو, یوں عام طور پہ کرتے ہیں. الگ سے کپڑے بھی ہو سکتا ہے دیتے ہوں گے,
میت کے کپڑے دیتے ہیں اگر دیں گے نا رشتے داروں کو, رشتے دار اس کو برا مانیں گے. ہاں غریبوں کو بھی نہیں دے سکتے میت کے کپڑے, ہر صورت میں نہیں دے سکتے, بعض صورتوں میں دے سکتے ہیں. جیسے کہ اگر میت کے ورثہ جو ہیں وہ سارے کے سارے بالغ ہیں اور سب اتفاق رائے سے بولتے ہیں کہ یہ غریب کو دے دو خیرات کر دو, سمجھا, یا کسی مالدار کو اٹھا کے دے دو تحفے میں, یہ جائز ہو جائے گا. اور اگر ایک بھی نابالغ ہے وارثوں میں تو اس کا حصہ الگ کرنا پڑے گا, یا جو اجازت نہیں دیتا وارث تو اس کا حصہ بھی الگ کرنا پڑے گا. اب اپنی مرضی سے گھر کا کوئی بڑا فرد ہے بولے گا میں گھر کے دوسرے ورثہ ہیں اور یہ خیرات کر دے تو یہ نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ اب میت کا مال نہ رہا نا, یہ وارثوں کا ہے. یہ جو بھی شریعت کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے. ہاں میت پر قرضہ ہے تو وہ پھر اس سے ادا کیا جائے گا قرضہ وغیرہ, یہ بھی صورتیں ہیں. تو یوں مطلب یہ کہ ہمارے یہاں واقعی اٹھا کے چھت دے دیتے ہیں. یہ اچھا پھر جو لاش پر کپڑے ہوتے ہیں اس کو بدقسمتی سے اترنے کے قابل ہوں یا نہیں اس کو پھاڑ دیتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں, وہ معاذ اللہ یہ تو اسراف ہے. تو اس لیے جیسے ہی انتقال ہو نا یہ سب کے لیے کہا, دیکھو موت تو برحق ہے سب گھروں میں موت تو ہوتی ہے, تو جیسے ہی فوت ہو نا اس وقت بدن اکڑے گا نہیں فوری طور پر, تو کپڑے اترنے میں کچھ آسانی رہی اتر جائیں گے. اب یہ کپڑے جو ہیں یہ وارثوں کے, اور وہ سارے مل کر اگر دینا چاہیں بالغ تو دے سکیں گے کسی کو, کیونکہ میت کے مال سے یوں کپڑوں سے تھوڑا ڈریں گے, نوٹ چھوڑا ہے میت نے نہیں ڈریں گے, گولڈ چھوڑا ہے نہیں ڈریں گے, کپڑے سے ڈریں گے. یہ نا عجیب تک یار شیطان نے بٹھا دی ہیں دماغوں میں ہمارے. تو اب یہ کہ یہ کپڑے جو میت یہ پھاڑ کر پھینک دینا یہ بھی ناجائز ہے, اگر پھاڑ بھی دیے انہیں مجبوری ہے کہ جب اترتے ہی نہیں ہے کسی صورت میں, اکڑ جائے گا تو نہیں اتریں گے, تو پھر بھی پھینکنا نہیں ہے, اس کی سلائی کر کے یا اس طرح اس کو کٹ لگا کے نکالنا ہے کہ یہ کام کر رہے, اور یہ پھر آپ لوگ پہنیں وارث مارثوں میں تقسیم ہو یا سب مل کر دے دیں کسی کو جو بھی نابالغ نہیں ہے رشتے دار وغیرہ. تو یہ مطلب صورتیں ہیں اس کی, کوئی بھی چیز اس کو ضائع نہیں کرنی, غسل دینا ہے اس میں بھی پانی ضائع نہیں کرنا, جتنا ایک سنت مسنون جو بھی ہے اتنا ہی پانی بہانا ہے سب میں, مطلب مسائل. تو اب یہاں تو زیادہ مسائل کا خیال رکھنا کہ یہ بیچارہ چلا گیا سمجھے, مگر اس میں مسائل کا زیادہ خیال مطلب اور کم خیال رکھا جاتا ہے. میت ہو گئی تو اب میت ہو گئی ہے نا, وہ نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں, جنازے میں نمازیں قضا ہو رہی ہیں, مصروفیت ہے میت ہے اور غم میں نمازیں قضا ہو رہی ہیں, واٹ از دس, یہ کیا. اب تو نمازوں کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ عبرت ہے اس میں یار. میری ماں کا انتقال ہوا تھا, میں ایک ہی بیٹا, میری ماں کا انتقال ہوا, میری ماں کی لاش گھر میں پڑی تھی, میں نماز پڑھاتا تھا ان دنوں, مجھے کوئی وہ نہیں تھا کہ میں چھٹی کروں تو میں نکال دیں گے. میں گیا مسجد میں فجر کی نماز رات میں وفات ہوئی تھی, الحمدللہ فجر کی نماز میں نے با جماعت پڑھائی اور رو رو کے پڑھائی, اور اس طرح کبھی بھی میں نماز میں رویا نہیں اتنا اس میں. لیکن میں نے الحمدللہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو, میں کبھی کبھی بتاتا ہوں کہ اسلامی بھائیوں کو اہمیت پیدا ہو, یہ نماز ہے. کوئی فوت ہو گیا تو کوئی جماعت تھوڑی معاف ہو جائے گی, جبکہ واجب ہو تو پڑھنی ہے جماعت, نماز تو ہے ہی فرض, تو معاف ہوتی نہیں ہے سمجھے. تو اس طرح میں نے الحمدللہ جماعت سے نماز پڑھائی تھی جبکہ میری ماں کا جنازہ گھر میں موجود تھا. اچھا, اور میں مسجد چلا گیا, سنبھالنے والے دوسرے موجود تھے گھر میں, وہ بہنیں وغیرہ تھیں میری. اچھا, اسی طرح جب میری شادی ہوئی پہلی رات گزار کر میں نے جماعت سے مسجد میں نماز پڑھائی تھی الحمدللہ. تو اس طرح مطلب ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی اور جماعت بھی نہیں چھوڑنی جبکہ واجب ہو, کوئی شرعی مجبوری نہ ہو. تو یوں مطلب یہ کہ اس اہتمام کے ساتھ اگر آپ کھانا کھلاتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو کچھ دو چار مسائل عرض کیے, تو بھلے آپ کھلائیں, بھلے کپڑے دیں, سو دیں گے چڑھائیں, پورے پورے تھان کسی کو اٹھا کے دے دیں اس سال ثواب کے لیے, میت کے مال سے نہیں. میت کے مال کے تو وہ شرائط رہیں گے جو میں نے عرض کیے, میں اپنے مال سے بھلے دیں. آپ کا والد فوت ہوا, آپ کا بیٹا فوت ہوا, آپ کا بھائی فوت ہوا, اس سال ثواب کریں, تم سے کریں, کرنا چاہیے اس سال ثواب, لیکن یہ شرائط نہیں ہے. نہیں کرتا اس کو برا والا کہنے کی اجازت نہیں ہے. تو کھانا نہیں کھلاتا میت کا تو اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ایک نوالا بھی کسی نے نہیں کھلایا, اربوں پتی ہے, لیکن وہ کھانا نہیں کھلایا میت کے سال صاحب کے لیے, یہ گناہگار نہیں ہے, اس کو ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
فیضان شاہ جو سرا مدنی مذاکرہ, فیضان شاہ جو سرا مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ,
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.